ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کا بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو, یہ دنیا کھیل تماشا ہے, جان لو, خوب اچھی طرح جان لو. اعلموا, خوب اچھی طرح جان لو کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے. جس طرح کھیل تماشے کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے, اسی طرح اس دنیا کا وقت بھی تھوڑا سا ہے. وزینتم وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, ظاہری زیب و زینت کی جگہ ہے, اولاد اور مال پر آدمی فخر کرتا ہے, یعنی تفاخر و تکاثر دو چیزوں کو بیان فرمایا کہ مال و دولت پر فخر, میرے پاس اتنا مال, اتنا بڑا بینک بیلنس, گاڑیاں اور کوٹھیاں, یہ ساری چیزیں میرے پاس. وہ تکاثر فی الاموال والاولاد, اسی طریقے سے اس میں بھی بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے, اولاد بھی زیادہ ہو جائے, مال بھی زیادہ ہو جائے. اب اس زمانے میں اولاد تو زیادہ ہونے کی فکر نہیں کرتے, لیکن مال زیادہ ہونے کی فکر اب بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ مال ہو, اتنا مال ہو کہ کسی اور کے پاس اتنا مال نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مرحلے ذکر فرمائے اس دنیا کے اندر, خوب مال دولت کی حرص بھی ہے, بڑھانے کی فکر بھی ہے. جیسے کہ آپ نے ایک مرتبہ پہلے ایک بیان سنا تھا جس میں میں نے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ آیت پڑھی تھی کہ لوگوں کو مال کی کثرت نے مار ڈالا, یعنی لوگ اس فکر میں ہیں کہ بس مال بڑھ جائے, خوب آ جائے. حتی زرتم المقابر, یہ فکر کب تک رہتی ہے, یہاں تک کہ قبروں میں جا کے منہ دے لیتے ہیں, قبروں میں جا سوتے ہیں, یعنی مرتے دم تک یہ فکر رہتی ہے. جیسی جیسی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے مال دولت کی حوث بھی بڑھتی جاتی ہے کہ اور مال آ جائے, اور مال آ جائے, اور مال آ جائے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان جو ہے نا خوب عیش و عشرت میں پیسہ اڑا دیتا ہے, لیکن بوڑھا آدمی نہیں اڑائے گا, وہ اس کو سنبھال کے رکھے گا, کیونکہ اس کی اور فکر بڑھ رہی ہے پیسے جمع کرنے کی کہ ابھی اتنا جمع ہو گیا, اور جمع ہو جائے, اور جمع ہو جائے. لیکن نوجوانی میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ہزاروں کے لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر دیتے ہیں, اس وقت چونکہ پتہ نہیں ہوتا زیادہ, لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب مال دولت جمع کرنے کی فکر ہوتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح متوجہ کیا ہے کہ لوگوں تم اس دنیا میں دل مت لگاؤ بہت زیادہ, بھیجا ضرور ہم نے دنیا میں تمہیں ہے, لیکن یہاں تم ایک عارضی وقت کے لیے آئے ہو, تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو, امتحان کے لیے آئے ہو, اور یہاں پر اس کو اپنا گھر مت سمجھ لو, بس کچھ وقت تم یہاں ٹھہرو گے, پھر تم نے آگے روانہ ہونا. ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ ہمیں ان باتوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا تاکہ بات ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے. چنانچہ دیکھیے مرحلے وار آپ دیکھیے زندگی کس طرح سے ہے. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی جو عمر ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ہر مرحلہ جب وہ گزار کر آگے بڑھتا ہے تو پچھلے مرحلے پر ہنستا ہے, سب اس کو بیکار سمجھتا ہے کہ میں کن باتوں میں الجھا رہا. پھر اس سے اگلے مرحلے میں جاتا ہے تو اس سے پچھلا مرحلہ بیکار سمجھتا ہے, پھر اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اور اس سے پچھلے مرحلے کو بیکار سمجھتا ہے, یہاں تک کہ یہ مرحلہ گزرتے گزرتے آدمی قبر میں چلا جاتا ہے. اور جب آنکھ بند ہوتی ہے یعنی انسان مر جاتا ہے, اب حقیقت میں آنکھ کھلتی ہے تو اب ان سارے مرحلوں کو جو گزر چکے سب بیکار سمجھتا ہے, میں کن چکروں میں پڑا رہا, شروع سے ہی بیکار سمجھتا آ رہا ہے. اس کو مثال سے یوں سمجھیے, ایک بچے کی عمر ہے چھوٹی, دو تین سال کا ہے, آپ وہ کھیلتا ہے, اس کے کھیل کچھ بامقصد ہوتے ہیں کچھ بے مقصد ہوتے ہیں. بچے جب کھیلتے ہیں تو بعض عمریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عمر ایسی ہے کہ بے مقصد کھیل, اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. کچھ عمر بڑی ہوتی ہے تو پھر بامقصد کھیل شروع ہوتا ہے. اب دیکھیے چھوٹی عمر ہے, ایک عمر ایسی ہے کہ آدمی نے جھنجھنا لا کے پکڑا دیا, بچے کو اس سے غرض نہیں کہ کیا ہے, وہ جھنجھنا لے کے اس کو کھیلتا رہے گا, کبھی منہ میں دبائے گا, کبھی کسی کو مار دیا, کبھی چھن چھن کی آواز, کبھی کچھ, لیکن کوئی مقصد نہیں اس کا. جھنجھنے والی عمر. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے, بچہ جھنجھنے یعنی بے مقصد کھیل میں ابھی لگا ہوا ہے. جب یہ بے مقصد کی عمر سے, کھیل کی عمر سے گزر جاتا ہے, اچھا جس وقت یہ اس عمر میں ہوتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. اگر کوئی آدمی جھنجھنا لے لے روئے گا ہی نہیں روئے گا, کیونکہ اس کی آپ نے دنیا چھین لی, ساری متا اس سے آپ نے چھین لی, اسی کو وہ سب کچھ سمجھے ہوئے تھا, لیکن آپ نے جب اسے جھنجھنا لے لیا اب رونا شروع کر دیا. دو چار سال تک یہ عمر تقریباً رہتی ہے, چار سال کی عمر تک. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے, پھر تھوڑا سا بامقصد کھیل شروع ہوتا ہے. اب جناب فٹ بال کھیلنا شروع کیا اس نے, اب اس کے بعد کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا, اور دیکھ ہم دیکھی اس میں اس کو مقصد بھی کچھ نظر آتا ہے. اب اگر کوئی لا کے اس کو جھنجھنا دے دے کہ لو بیٹا یہ جھنجھنے سے کھیلو, کہتا مجھے بچہ سمجھا تم نے, میں جھنجھنے سے کھیلوں گا, تو پچھلا وقت جو گزر گیا اس کو سمجھتا بیکار گزرا, جھنجھنے والی عمر ختم ہو گئی. اس وقت وہی دنیا تھی اس کی, لیکن اب سارا وقت ختم ہو گیا اس کا. اب جھنجھنا آپ دیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا, تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا, بچہ سمجھا ہوا, حالانکہ ابھی خود وہ ہے چھ سات آٹھ سال کا نو سال کا, لیکن اب وہ جھنجھنا لے کے نہیں کھیلے گا, کیونکہ اب بامقصد کھیل کی عمر شروع ہو گئی. اب جناب وہ گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے, پتنگ اڑا رہا ہے, یعنی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا اس کا, چاہے صحیح ہو یا غلط, لیکن اس کی نظر میں یہی سب کچھ ہے. کوئی اس کی گڈی لے کے پھاڑ دے, پھیل مچا دے گا, شور کرے گا کہ تم نے کیا کیا, کوئی جو ہے اسے ڈنڈا لے کے توڑ دے, ناراض ہو جائے گا. اسی طریقے سے اور کنچوں سے کھیل رہے ہیں, وہ لے کے آپ پھینک دیجئے, رونا شروع کر دے گا, کیونکہ اس کی نظر میں یہی سب کچھ ہے. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اب یہ عمر بھی گئی, اب پڑھنے لکھنے کی عمر آتی ہے, اب پڑھ بھی لکھ بھی رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی سی ایسی عمر آ گئی کہ چودہ پندرہ سال ذرا بال وال بنانے کی عمر آ گئی, پینٹ شینٹ ذرا پہننا, اور جناب ذرا اپنے آپ کو سجانا سنوارنا, اور سجا سنوار کر دوسرے کو پیش کرنا. اب یہ تیسرا مرحلہ آ گیا. اب اس عمر میں اگر کوئی اس کو 17-18 سال میں کہے گلی ڈنڈا کھیلو تو بولے کیا سمجھتے ہو تم مجھے, میں گلی ڈنڈا کھیلوں گا؟ اب وہ اپنے آپ کو اس عمر کا لائق نہیں سمجھتے, کہتا نہیں وہ گزر گیا, کھیل ختم ہو گیا اس کا. اب اس میں بننے سنورنے کی عمر, بار بار شیشہ دیکھنا, بار بار آئینہ دیکھنا, اور جناب یہ کہ بس اس طرح ٹوٹنے نہ پائے, اس عمر میں آتا ہے. دنیا اس طرح سے بن سنور کر اس کے سامنے آتی ہے. اب اس تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا, پھر اس کے بعد جب یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے, اگر کوئی آدمی منع کرے کہ میاں تم بار بار اس کو کبھی گنجا ہو جا, کبھی نہیں ہو, کیونکہ اس کو ساری دنیا اسی میں نظر آتی ہے کہ اگر بال کٹ گئے تو ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی, لوگ گنجا کہیں گے, اور جن کو دکھانا چاہتا وہ دیکھ کر اس کا مذاق اڑائیں گے. اس لیے وہ بننے سنورنے کی عمر. پھر جب وہ گزرتی ہے پھر اگلا مرحلہ آتا ہے, کہتا ہے کہ صاحب میں نے اپنے کیریئر بنانا ہے. اب کیریئر کے لیے وہ مختلف لوگوں سے سفارشیں, کہیں میں کمشنر لگ جاؤں, کہیں جناب ایس پی ایس ایس پی لگ جاؤں, کہیں کچھ اور عہدہ مجھے بڑا مل جائے, مختلف اس میں زندگی کھپاتا ہے اپنی. تو رات دن اس میں گزرتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب 40 سال سے اوپر کی عمر گزر گئی اس کی, اب اس کے بعد اب وقت وہ وقت آتا ہے کہ اب پیسے جمع کرنے کا خیال آتا ہے کہ بھائی 40-45 سال ہو گئے, آگے ہم نے جمع بھی کرنا ہے, کچھ گھر بنانا ہے, فلاں کرنا ہے, اب پیسہ جمع کرنے کی عمر آ گئی, اب مال و دولت کو جمع کرنا شروع کرتا ہے. بہرحال اسی کاوش آپ دیکھیے کہ جو مرحلہ بھی آ رہا ہے پچھلا مرحلے کو وہ سمجھتا ہے کہ بیکار گزرا, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان تمام مرحلوں سے گزر کر انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، اور حقیقت میں اب آنکھ کھلی، اب سب کچھ بیکار لگ رہا ہے، وہ پیسہ جمع کرنا بھی بیکار لگ رہا ہے، وہ گاڑی لانا خریدنا بھی بیکار لگ رہا ہے، وہ بنگلہ بنانا بھی بیکار لگ رہا ہے، وہ جتنی بھی عمریں گزری جیب و زینت کی عمریں اور یہ سب چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں. دنیا ہی میں آپ نے دیکھ لیے کہ مرحلوں میں یہ سب چیزیں بیکار لگنی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے، انسان کی جب آنکھ بند ہوتی ہے پھر ساری دنیا کے مرحلوں کو بیکار سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھا تھا، افسوس دنیا تو کچھ بھی نہیں. پتہ چلا کہ جن کو میں سمجھتا تھا کہ میرے کام آئیں گے، کام آنے والا کوئی نہیں، نہ ماں باپ کام آتے، نہ بہن بھائی کام آتے، نہ دوست احباب کام آتے، اور جناب نہ بڑے بڑے تعلقات کام آتے، نہ بڑی بڑی سورس جو ہے وہاں لڑا سکتا آدمی، کوئی کام آنے والا نہیں. وزیر اعظم سے دوستی تھی یہاں پر، وہاں کوئی وزیر اعظم کام نہیں آئے گا. صدر مملکت سے دوستی ہے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. فوج کے سب سے بڑے عہدیدار سے دوستی ہے، کرنل جنرل سے، وہاں کام نہیں آئے گا. یہاں دنیا کے اندر ٹیکہ جماتا تھا آدمی کی میری فلاں سے دوستی ہے، ابھی میں فون کروں گا بریگیڈیئر صاحب آ جائیں گے، ابھی جنرل صاحب آ جائیں گے، ابھی کرنل صاحب آ جائیں گے. لیکن جب مر گیا اب کوئی کرنل جنرل کچھ نہیں، چاہے وہ خود بھی کرنل ہو تب بھی ہو، اپنے کام بھی نہیں آ سکتا، دوسرے کے تو کیا آئے گا. اب آپ سوچئے اس سارے مرحلوں سے گزر کر ہم نے کیا اس مرحلے میں جانا ہے یا نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں جس طرح ہر مرحلے میں علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اسی طریقے سے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے کہ ان تمام چیزوں کو سوچو سمجھو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک واقعہ بیان فرمایا، لکھا ہے ایک جگہ اور بزرگوں نے سنا بھی، کہ ہندوستان میں جب تھے، یعنی پاکستان تقسیم ہونے سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، اس زمانے میں مختلف کھیل مختلف زمانوں میں رائج رہے ہیں، سرکنڈوں سے کھیلتے تھے. تو چھوٹے چھوٹے سرکنڈے لے لیے ایک ایک فٹ کے، اور وہ اپنے پاس رکھ لیے، جمع کر لیے، کسی کا 50 کسی کا 100، اور اونچی جگہ سے اس کو نیچے لڑکاتے تھے. اب جس کا سرکنڈا آگے نکل گیا وہ دوسرے کا سرکنڈا لے لیتا تھا کہ چل بھائی تیرے جتنے پیچھے لڑک رہے ہیں پیچھے رہ گئے مجھے دے، اور یہی سب کچھ سمجھتے تھے. فرماتے ہیں کہ میرے ایک چچا زاد بھائی تھا جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا، وہ تھوڑا ہوشیار تھا، وہ اس طرح سے پھینکتا تھا سرکنڈوں کو کہ میرے سرکنڈوں سے آگے نکل جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے میرے سرکنڈے سارے جیت لیتا تھا، وہ لے جاتا تھا. تو میں اتنا روتا تھا کہ جیسے میری دنیا لٹ گئی، سب کچھ میرا تباہ ہو گیا، کیونکہ اسی کو ہم سب کچھ سمجھتے تھے. فرمایا پھر پاکستان تقسیم ہو گیا، یہاں آ گئے، وقت گزر گیا، اللہ نے سوچ بوجھ دی. اب جب ہم اس زمانے کو اب یاد کرتے ہیں تو اپنی عقل پر ماتم کرتے ہیں کہ بھلا وہ بھی کوئی رونے کی چیز تھی کہ سرکنڈے جو ہے ہمارے دوسرے نے لے لیے تو ہم نے رونا شروع کر دیا. افسوس ہوتا ہے اس پر کہ ہم نے جو ہے وہ بیکار باتوں پر ہم روئے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو بات یہی ہے کہ انسان جب آگے وقت آتا ہے تو پچھلی باتوں پر پھر روتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سوجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. اب انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی طلب کرے، اپنی سوجھ بوجھ کو عقل کو بھی کام میں لائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی جو جوانی دی ہے اور جو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی. اور پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کتابیں بھیجیں، یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے رشد و ہدایت کے لیے. اگر انسان اب بھی ان باتوں کو خیال سمجھتا رہے اور ایسے ہی مذاق سمجھتا رہے تو یقیناً جب اس کی آنکھ کھلے گی حقیقت میں، اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ جس نے ہم سے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا، لیکن افسوس ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی. یہ باتیں بار بار کہیں بھی اسی لیے جاتی ہیں کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت نے ہمیں متوجہ کیا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا گھر ہے. بس جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جو کچھ کے دیکھا خواب تھا، جو کچھ سنا افسانہ تھا. پھر پتہ چلتا ہے کہ اب تک جو کچھ دیکھتے آئے وہ خواب تھا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو مثالوں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کے واقعات کو بیان فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس کو پوری دنیا، اس کو اس ماں کے فٹ ڈیڑھ فٹ کے پیٹ میں ساری دنیا وہی نظر آتی ہے. اگر اس سے کوئی بچے سے کہے کہ میاں یہاں سے نکل، کہاں تو گندگی میں غلاظت میں رتھڑا ہوا پھنسا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے، جیسے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جان ڈال دی جاتی ہے، جان ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بچہ دل بھی رکھتا ہے، دماغ بھی رکھتا ہے، سوچ بھی رکھتا ہے، اور اس کی دھڑکنیں بھی ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے چھوٹا سا. لیکن وہ اپنی اس دنیا میں مگن ہوتا ہے، 1 فٹ 1.5 فٹ کی جو دنیا ہے اس میں مگن ہوتا ہے. اب اگر اس کو کوئی کہے کہ یہاں سے نکل اور اس کو بتایا کہ بھائی باہر اتنی بڑی دنیا ہے، اتنے جہاز چلتے ہیں اور یہ سب کچھ ہے، اس کو اعتبار ہی نہیں آئے گا کہ یہ دنیا تو یہی جو کچھ ہے. اور اسی طریقے سے پھر اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ میاں کیا تو یہاں پر تیری جو غذا ہے وہ خون خون ہے، یہ خون پی رہا ہے تو ناپاک چیز ہے، اور تم جب باہر آؤ گے پتہ چلے گا تمہیں تو غلاظت ہے، گندگی ہے، تمہیں بلکہ مکروہ چیز معلوم ہوگی ہے. وہ سب ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، جیسا کہ ہم یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے، ایک عالم ہے، اللہ کے سامنے حضوری ہے، جنت اور دوزخ ہے. آج ہمیں کوئی بتاتا ہمیں یقین نہیں آتا، چھوڑو میاں سب کچھ یہی ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، دیکھا جائے گا بعد میں جب مریں گے، جب دیکھی جائے گی، فی الحال تو خوب مزے کر لو، عیش کر لو. یہی تو وہ چیز ہے. ایک ناسمجھ بچہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب مذاق کر رہا ہے مجھ سے اور کچھ بھی نہیں ہے باہر، اور ایک ہم بھی ناسمجھ ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا بتاتا ہے ہم اس پر یقین ہی نہیں کرتے، یہ سب ایسی ان کی باتیں ایسی ہیں چھوڑو. حالانکہ یہ باتیں ہم اپنی تو نہیں کرتے، یہ باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، احادیث قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی، اور میں آپ کو انہیں کی بتائی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جس طرح وہ بچہ یقین نہیں کرتا کہ آگے کیا کچھ پیش آنے والا ہے اور کتنی بڑی دنیا میں وہ آنے والا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کو جب کہا جاتا وہ یقین نہیں کرتا. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے کلام میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑو اے لوگو، وَسَارِعُوا سرعت سے ہے، بھاگو دوڑو، کہاں؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. کیا مطلب؟ ایسے اعمال کرو کہ جن سے تمہارا رب تمہاری مغفرت کر دے، یعنی اعمال صالحہ اختیار کرو، اچھے کاموں کی طرف دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو، سب خط کرو، آگے نکلنے کی کوشش کرو. الا مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، ایسے اعمال کی طرف جو سبب بن جائیں تمہاری مغفرت کی. اور وجنت ارضها السماوات والارض، ایسی جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر. چوڑائی، جب چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ لیکن آج ہمیں ان باتوں کا یقین نہیں آتا کہ بھئی ایسی جنت بھی ہوگی. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، کہ آخری جنتی جب دوزخ سے نکال کر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ اب تو جنت میں جگہ بھی نہیں ہوگی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جنت چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اللہ کے علم میں کتنی بڑی ہے. جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا کتنی بڑی جگہ ہے، 24,800 مربع میل کا علاقہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کہتا کچھ بھی نہیں. لیکن اسی طریقے سے ایک انسان کو جب جنت کا بتایا جاتا ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے، ہمیں یقین نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ یہ کہے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں جنت دی اور جتنی بڑی دنیا تھی اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائی. جتنی بڑی دنیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہم نے تمہیں جنت میں جگہ دی. کہے گا یا اللہ آپ رب العالمین ہو کے مذاق کرتے ہیں مجھ سے، اتنی بڑی جگہ اب کیا ہوگی وہاں پر؟ ساری دنیا آ گئی، دنیا کا قائد دنیا میں وہی دیکھتا چلا آیا کہ جہاں جگہ ملی قبضہ کر لو. اچھی اچھی جگہوں پر پہلے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، اب تو یہی ہوتا ہے عرفات اور میدان مینا کے میدان میں بھی یہ ہوتا ہے، خیموں میں پہلے پہنچ کے کوشش کرتے ہیں جو اچھی جگہ وہ چھانٹ کے رکھو، ایثار نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی کہیں بھی نہیں. وہاں پر بھی یہی کوشش ہوتی ہے ہماری، مینا کے اندر پہنچ کے خیموں پر سب سے پہلے پہنچ جاؤ بھائی، ایسی جگہ پر جہاں پر ایسی سامنے ڈائریکٹ آ رہا ہوں، جہاں پر جو ہے پنکھے رکھے ہوئے ہوں، جہاں پر کولر بھی ساتھ میں موجود ہو تاکہ تکلیف نہ ہو. حالانکہ وہاں تو ہم عبادت کے لیے گئے، لیکن وہاں بھی یہ سب چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں. تو بہرحال اس نے دنیا ہی کو قیاس کی، دنیا پر قیاس کیا اس جنت کو کہ یا اللہ 10 گنا بڑی جنت، آپ رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کرتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جاؤ جنت میں جا کے دیکھو تمہارے لیے کتنی بڑی جگہ. تو آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کے اکیلے کے پاس ہوگی. اب آپ سوچئے کہ جو پہلا آدمی ہوگا اس کے پاس کیسی ہوگی, ہم سوچ ہی نہیں سکتے, تصور ہی نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ اس دنیا کا تصور نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے کتنی بڑی جنت ہمارے لیے بنائی, لیکن لازمی بات ہے اس کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی. آدمی یوں ہی تو امریکہ نہیں پہنچ جاتا, یوں ہی تو سعودیہ نہیں پہنچ جاتا, محنت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں. آج صرف پڑھنے کے لیے کوئی جائے تو جناب نہ جانے کتنے لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں, کتنی رقم بینکوں میں دکھانی پڑتی ہے, اور پھر جناب اس کے بعد جناب جا کر کہیں جا کے بڑی ساری رقم دکھاؤ, تب بھی داخلہ ہو نہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن محنت کتنی کرتا ہے, جھوٹ کتنا بولتا ہے, ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں اس کے پاس, لیکن شو کرنی پڑتی, اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے محنت آدمی کرتا ہے جو عارضی جگہ ہے. اچھا اگر سارے کام بھی ہو جائیں پھر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہنچ سکیں, اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی کیا؟ سب کچھ ہوتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا آدمی. تیاریاں ہوتی ہیں, جناب بنگلہ بناتا ہے بہت بڑا اور کوشش کرتا ہے کہ بس آج اور کل میں منتقل ہوں گا, لیکن وہ نوبت نہیں آتی, اس سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے. اپنے امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز جس کو بنایا تھا, بعض اوقات اس میں جانا بھی نصیب نہیں ہوتا. شداد نے کتنی بڑی جنت بنائی تھی, اتنی بڑی جنت اس نے بنائی, لیکن اس میں جانا اس کو نصیب نہیں ہوا. جب وہ بن کر تیار ہو گئی اور جب جانا تھا تو ایک قدم اس کا جنت میں تھا, اور اسی لمحے جو ہے وہ موت کا فرشتہ آیا, اس کی روح قبض کر لی, اپنی بنائی ہوئی جنت کو خود بھی نہ دیکھ سکا. تو میرے عزیزو, بات یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی فکر کریں. دنیا سے کسی نے منع نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ فرمایا کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر, یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب آپ بولیں گے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ قید خانہ ہو اور وہی جنت بھی ہو؟ تو میں اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جنت میں اے کلاس اور بی کلاس نہیں ہوتی. وزیر اعظم اگر قید ہوگا تو اس کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے اس میں؟ اب تو ماشاءاللہ ساری سہولتیں جیلوں میں فراہم کر دی جاتی ہیں اور اس کے لیے سارا کچھ موجود ہے. ایک آدمی وہ ہے جو قید ہے, قیدی ہے جو بےچارہ مشقت کی جو ہے وہ قید کاٹ رہا ہے, رات دن جو ہے اس کو ہنٹر بھی پڑ رہے ہیں, کوڑے بھی پڑ رہے ہیں, مار بھی لگ رہی ہے, محنت بھی کر رہا ہے وہ قید خانے میں. اور اسی قید خانے کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو ملک کی تقدیر کا مالک تھا, جناب اس کو ایک گریڈ جو ہے وہ وہاں پر دیا ہوا ہے, ایک کلاس دے رکھی ہے یا اس سے بھی کوئی اعلیٰ درجے کی چیز, جہاں پر دنیا بھر کی ساری چیزیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہے تو قید خانہ ہی نا. یعنی وہ وہاں پر آرام اور راحت میں رہتے ہوئے بھی کہتا کہ نکلو یہاں سے, کیونکہ قید خانہ تو قید خانہ ہی ہے. اسی لیے دنیا میں چاہے مومن کتنی اچھی حالت میں بھی رہے, لیکن ایک مومن اس دنیا سے دل نہیں لگاتا کہ کیونکہ ہے قید خانہ ہی. اصل جہاں پر ہم نے رہنا ہے وہ تو جنت, اس کے لیے آدمی کوشش کرتا رہے, اعمال صالحہ اختیار کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. تو میرے عزیز بھائیو, یہ ساری دنیا یہ چند مثالیں دے کر میں نے صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو, یہ دنیا کھیل تماشا ہے. کوئی آدمی اسٹیشن پر اپنا گھر نہیں بناتا, کیونکہ گاڑی تو تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے بھائی, منزل تو ہماری آگے ہے کہیں, اور یہاں 10 منٹ 5 منٹ اسٹاپ کر کے پھر گاڑی میں سوار ہونا ہے, آگے چلنا ہے. اب آدمی کوئی بولے کہ چلو بھائی اچھا کراچی سے اسٹاپ کیا جو روڑی کے اسٹیشن پر, ہم تھوڑی دیر رک جائیں اور یہاں پر خیمہ بھی لگا لیں اور یہاں پر جناب قالینیں بھی بچھا لیں, اے سی بھی لگوا لیں, تھا آرام سے ٹھہر کے پھر چلیں گے آرام کر کے, تو پھر منزل میں نہیں پہنچ سکتا. اسی طریقے سے یہ ہم بھی آخرت کی گاڑی میں سوار ہیں, منزل ہماری ابھی دور ہے, لیکن کسی وقت بھی وہ قریب آ سکتی ہے, کوئی لمحہ بھی. اگر ہم نے یہ سوچا کہ دنیا میں بس رہنے کی جگہ ہے لہذا یہیں پہ دل لگا لو, اس نے فرمایا کہ دنیا کو برتو لیکن اس کو دل میں نہ گھسنے دو, اس کی محبت دل میں نہ ہو. بس جب جانے کا وقت آ جائے تو ہاتھ, جس طرح کوئی آدمی اگر اچانک بیٹھے میں کچھ دو صحابہ بیٹھے میں ہو, خوش گپیوں میں مصروف ہوں, اور ایک آدمی کو یہ فکر بھی ہوگا میں نے جانا ہے, اتنے میں کوئی پیغام آ جائے کہ بھائی آئیے اٹھیے, تو فوراً اپنا رومال اس نے اٹھایا جھاڑا, اچھا بھائی خدا حافظ کیا کہ چل پڑا. ایسا ہونا چاہیے آدمی کا, جب وقت آ جائے فوراً تیار. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب ان کا انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ 30 سال سے میں اس انتظار میں ہوں کہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آئے اور آ کر لے جائے، میں نے الحمدللہ پوری تیاریاں کر رکھی ہیں، نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا. یقیناً یہی لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی. واقعہ تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ موضوع کے مناسبت سے بار بار ان کو سنایا بھی اس لیے جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک صاحب نے کوشش یہ کی کہ دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں تو ہر ایک سے پوچھیں کہ بھئی اگر ایک دن آپ کو مل جائے، یعنی یہ پتا ہو کہ بھی کل مرنا ہے، اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ کل مرنا ہے اور اس کے بعد صرف 24 گھنٹے باقی ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، سوال کیا نیک لوگوں سے کہ بتائیے وہ دن آپ کیسے گزاریں گے، 24 گھنٹے کیسے گزاریں گے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک بزرگ کے پاس پہنچے، انہوں نے فرمایا بھائی جیسے میں روز گزارتا تھا ویسے گزاروں گا، اس لیے کہ میرے پاس اضافے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں. الحمدللہ ہم نے پہلے سے اپنا شیڈول ایسا بنایا ہوا ہے اور ہمارا نظم ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں ہمیں ایک دفعہ مزید سبحان اللہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں. الحمدللہ جیسے میں روز گزارتا تھا ویسے گزاروں گا. یہ ہے اصل چیز کہ آدمی اپنے معمولات کو ایسا رکھے کہ جب جی چاہے موت کا فرشتہ آئے اور ہم سے کہے کہ چلو میاں ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹو، تو بس فوراً تیار ہو جاؤ کہ ہاں بھائی بالکل تیار. اور آگے اللہ کرے کہ یہ ہمیں پیغام ملے ارجع الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف ہے نفس مطمئن، لوٹ اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. اللہ کرے کہ ہمیں یہ پیغام ملے، ایسے فرشتے ہمارے پاس آئیں کہ وہ ہمیں یہی خطاب فرمائیں. جو نیک روحیں ہوتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ یہی فرشتوں کو یہ پیغام دے کر بھیجتے ہیں، وہ آ کر یہی نعرہ لگاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن، نفس مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب اچھی زندگی گزارتا ہے. نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس ہمارا وہ جو انسان کو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن پھر جب اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں اثر آ جائے، تو پھر وہ نفس اللوامہ بن جاتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو وہ نفس جو ہے لوامہ بن جاتا ہے، یعنی برے کام اگر ہو جائیں تو اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، اور یہی شرمساری انسان کو اللہ کے قریب کرتی. گناہ پر شرمندہ ہو جانا، گناہ پر نادم ہونا اللہ رب العزت سے انسان کو قریب کر دیتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ انسان کا ایک وقت ایسا آتا ہے اگر اس نے اس عمل کو جاری رکھا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا رہا، تو انشاءاللہ یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اسے پھر کوئی فکر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے پاس پھر جب فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو وہ آ کر یہی خطاب کرتے ہیں اس روح سے، یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہیں سے آئے تھے وہیں واپس جانا ہے، چونکہ ہماری اصل جگہ یہ ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں ہم پہلے رہے نہ ہمارے باپ دادا رہے. حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے بھائی؟ آدم علیہ السلام تو جنت سے آئے، وہی اصل ہمارے بڑے، وہی ہمارے آبا و اجداد، وہی بڑے. تو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پر، جب وقت آ جائے گا ہر آدمی کو واپس جانا ہے. تو اس لیے ارجعی الی رب، اپنے رب کی طرف لوٹ، جہاں سے آیا تھا وہاں واپس جا. اور کس حال میں جا؟ راضیہ مرضیہ، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی اور تو بھی اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلا جا. یہ پیغام ہوتا ہے. تو روح حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح سے نکلتی جلدی سے، یعنی پھر روح رکتی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی بے چین ہو جاتی ہے کہ اس میں کہاں اس دنیا میں پھنسی ہوئی ہوں، فوراً نکلتی تیزی کے ساتھ. جس طریقے سے اگر مشک کو الٹا کر دیا جائے تو پانی نکل جاتا ہے فوراً، اس طریقے سے وہ روح نکل کر تڑپ کر بے چینی کے ساتھ نکل جاتی ہے کہ جلدی سے میں اس دنیا سے نکل کر جو ہے عالم ارواح میں پہنچ جاؤں اور علیین میں پہنچ جاؤں، جہاں اللہ رب العزت نے میرا مسکن بنایا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اگر دنیا میں ہم آخرت کے لیے تھوڑی سی مشقت اٹھائیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے اوپر کرم فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے. یہ مشقت تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے. بعض اوقات امتحان ابتلا ہوتا ہے، امتحان اور ابتلا میں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو یہ چند دن کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے سکینے نازل ہوتے ہیں، ایسا اطمینان نازل ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. دین تو ہے ہی اس کا نام بھائی، بلکہ دین کیا، مسلمان ہونا اسی کا نام ہے، کانٹوں پر چلنا ہے. میرے پاس یہاں الحمدللہ نہ جانے کتنے لوگ آئے ہوں گے مسلمان ہونے کے لیے، لیکن میں مسلمان نہیں کرتا، سچی بات. ان سے میں سب سے پہلے یہی پوچھتا ہوں کہ تم مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہو، ہماری تعداد تو بہت ہے بھائی، تمہیں کیا اسلام کی خوبی ایسی پسند آ گئی پہلے تو یہ بتاؤ، اس کے بعد پھر واقعتاً اگر صدق و اخلاص ہوا تو یقیناً پھر مسلمان کرنا ایک نیکی کا عمل ہے، یقیناً نجات کا ذریعہ ہے، یعنی اس سے انکار نہیں. لیکن عام طور پر آج کل اس کو بھی فیشن بنا لیا لوگوں نے کہ مسلمان اس لیے ہوتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ذرا چندہ کرا دیں گے آپ لوگوں کو، تو اکثر آ کر یہ فرمائش کرتے ہیں کہ جمعے کے دن مسلمان ہونا چاہتا ہوں مسجد میں، تاکہ سب کو سامنے یہ بھی اعلان ہو کہ بھئی یہ صاحب جو ہے پہلے فلاں خاندان سے عیسائی یا ہندو تھے، اب مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا مسلمان ان کی مدد کریں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں دیکھو بھی مسلمان ہونے کے بعد کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، پتھر کھانے پڑتے ہیں اور مصائب اور مشکلات آتی ہیں. اگر تم ان سب چیزوں کے لیے تیار ہو پھر ٹھیک ہے. میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ بھئی اس کو جو ہے مسلمان ہوا ہے لہٰذا اس کو چندہ دو، اس کو خیرات دو، صدقات دو، تو پتہ چل جاتا ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ اخلاص کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ خالی سرٹیفکیٹ لیے پھرتے ہیں، ہر مسجد میں اعلان کراتے پھرتے ہیں کہ صاحب یہ مسلمان ہیں اور خاندان والے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں لہذا اس کے لیے مسلمان بھائی مدد کریں. آج ہم نے اس کو چندے کا دین بنا دیا، بس اپنا دین یہ سمجھ لیا کہ بس چندے پر چل رہا ہے سارا کا سارا. تو بات سیدھی سی ہے کہ جو آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اگر جان و دل عزیز ہے تو مت آؤ اس گلی میں بھائی، یہ تو تکالیف آئیں گی. مسلمان ہونا، مسلمان جو ہو رہا ہے اس زمانے میں، یہ جو مسلمان ہیں واقعتاً انہیں تکالیف ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا کہا کہ کچھ وقت ہوتا ہے. اگر ہم مخلص مسلمان ہیں انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے اللہ کی مدد کیسی آتی. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں عزیز، ان کے یعنی دوست ہیں ان کے عزیز، ترکی گئے، یہاں کی نوکری اوکری چھوڑ کر، لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی نوکری یہاں تھی، یہاں چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلے گئے اور ترکی کے اس علاقے میں گئے جہاں پر جو ترکی یورپ کہلاتا ہے فیشنیبل. ترکی اس وقت تقسیم شدہ ہے، یعنی وہاں آپ کو ایسے قدیم مسلمان بھی ملیں گے ماشاءاللہ، جہاں انتہائی باپردہ خواتین آپ کو نظر آئیں گی، انتہائی جو ہے وہ جو مسلمان نظر آئیں گے پورے پوری داڑھیوں سے ماشاءاللہ مشرع اور مزین نظر آئیں گے. تو اور ایک ترکی ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ پل کراس کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے یورپ میں آ گئے ہوں، بلکہ شاید اس سے بھی دو ہاتھ آگے. تو ان بیچاروں کی نوکری وہاں تھی، جب وہاں پہنچے تو امریکی جو نائب صدر تھا، نائب صدر غالباً ڈکچینی، اس کی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کافروں نے کہ تمہاری داڑھی کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے. لیکن جو ترکی مسلمان تھے انہوں نے کہا جی ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ اس کمپنی میں داڑھی والا کوئی نہیں آئے گا، یہاں کام تو بہت کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہیں سب، بے داڑھی کے ہیں، کسی کی داڑھی نہیں، اس لیے یہاں پر وہ آئے گا جس کی داڑھی، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو داڑھی کٹا کے آ جائے. اس نے کہا کہ چھوٹی کرا لوں تو کام چل جائے گا، نہیں مکمل کٹائیے ورنہ چھٹی. انہوں نے اپنے جو عزیز تھے انہیں فون کیا، وہ میرے پاس آئے. میں نے کہا دیکھو بھائی ہم سے پوچھو گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی تھوڑا سی استقامت دکھاؤ. آج کو تمہیں وہ کہہ رہا داڑھی کٹا دو، کل کو بولے گا اسلام چھوڑ دو، کل پر نماز پڑھانا چھوڑائے گا، پھر بولے گا اسلام بھی چھوڑ دو. کیا ان کے کہنے سے آپ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے پھر اسلام بھی چھوڑ دیں گے، سب آہستہ آہستہ سب چھوڑ دیں؟ میں نے کہا تھوڑا سا استقامت، اللہ سے دعا مانگو، اور اگر بالفرض نوکری چھوٹ جاتی ہے تو جس خدا نے تمہیں پہلے یہاں نوکری کسی کہیں ملازمت دی ہوئی تھی انشاءاللہ وہ خدا یہاں بھی رزق تو اللہ نے دینا ہے، تھوڑی سی استقامت دکھاؤ. بےچارے بڑے پریشان رہے، بار بار ان سے کہتے تھے مجھے مولانا تقی صاحب کا نمبر دے دے. بہرحال نمبر تو ان کو شاید نہیں ملا، لیکن بہرحال پھر انہوں نے کچھ تھوڑی سی ہمت سے کام لیا الحمدللہ اور وہ رک گئے. تو شروع میں تو میں بھی روز پوچھتا رہا ان سے کہ بھائی کیا ہوا کہ بھائی آج آیا اور کل آیا، لیکن الحمدللہ اب دو مہینے ہو گئے، سنا ہے کہ وہ اب خاموش ہو گئے. بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قصور. میری آج ہی ایک بات ہو رہی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم مسلمان ہیں، اگر اللہ پر ہمارا یقین کامل ہو تو سچی بات میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. الحمدللہ مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی قوت اور طاقت دی ہے، لیکن کیا کہ ہم خود بے ایمان ہو گئے، ہم مسلمان ہی خود سب سے بڑے دشمن اسلام بنے ہوئے ہیں، اتنے کافر نہیں ہیں. ابھی ہمارے دوست ہیں بھائی، آفاق کے بھائی، امریکہ سے آئے، کوئی وہاں نہیں کہتا کہ داڑھی کٹا لو آپ، لیکن یہاں آپ کسی کمپنی میں چلے جائیں کہیں دس ملیں گے آپ کو کہ صاحب داڑھی کٹا کے آئیے، پینٹ پہننا لازمی ہے، ٹائی باندھنا لازمی ہے. یہ مسلمانوں کو اصول بنا رکھے، جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کے بعد پھر ان میں کیا روب اور دبدبا رہے گا. جو دوسری تہذیبوں سے معروف ہیں، وہ کوٹ اور پینٹ اور شرٹ سے معروف ہیں، زبان سے معروف ہیں، انگریزی کے دو ٹیڑھے میڑے کلمے انہوں نے کہنے سیکھ لیے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابتلا میں مبتلا نہ کرے، لیکن خدا نہ کرے اگر آ جائے تو بھائی اگر تھوڑی سی استقامت دکھاؤ انشاءاللہ، اگر ہم میں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے بعد ایسے پھر سکینے نازل فرماتے ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ سب کیسے ہو گیا. تو ہمیں شکوا کافروں سے اتنا نہیں ہے جتنا اپنے مسلمان بھائیوں سے. کتنی کمپنیاں یہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں جہاں کے مینیجر جو ہے وہ مسلمان ہیں، لیکن جو ہے وہاں پر وہ چاہتے ہی ہیں کہ جو بھی آئے یہاں پر وہ داڑھی رکھ کر کوئی نہ آئے. ارے بھائی اگر کوئی نہیں رکھتا تو کم از کم اس کی عزت، حرمت، عظمت یہ تو دل میں ہو، اور یہ بھی نکل گئی تو پھر کیا ہمارے دل میں کیا رہا پھر. اگر اللہ رب العزت کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس سے خوبصورت نظر نہ آتا تو کبھی اللہ رب العزت داڑھی رکھنے کا حکم نہ فرماتے انبیاء کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تو اس سے چہرہ بدصورت نہیں ہوتا، اس سے تو انسان کی خوبصورتی، مردانگی واضح ہوتی، ظاہر ہوتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم سب، اب آپ ہم اپنا حال ہمارا کیا ہے، حکمرانوں کو دیکھ لو، دوسروں کو دیکھ لو، جھوٹ بولنا، عیاری اور فریب سے کام لینا، دوسروں کو دھوکہ دینا، عین وقت پر ساتھ چھوڑ جانا، یہ سب چیزیں ہم اس کو سیاست سمجھتے ہیں. حالانکہ ہماری سیاست دین کے تابع ہے، اگر اس میں جھوٹ اور فریب ہے تو وہ سیاست نہیں ہے. آج ہم نے سیاست اس کو سمجھ لیا کہ اس میں جھوٹ بولو دھڑلے سے اور اپنے مفاد کے مطابق جو چاہے کہہ لو، ہم اس کو سیاست. حالانکہ قرآن و حدیث کی جو سیاست ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں فریب نہیں ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے. مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. آج ہم نے اسی چیز کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اور پھر انسانوں کی بولیاں لگتی ہیں، میرے ناجائز کام پر ساتھ دو، کروڑوں روپے کی بولیاں لگ رہی ہیں ایک ایک آدمی کی. ہر آدمی کی وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر آدمی بکنے والا، ہر ایک آدمی کو کوئی قیمت ہے. حالانکہ بعض آدمی میں سمجھتا ہوں انمول ہوتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو ایک مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، حق پر قائم رہے ہر حال میں. انشاءاللہ پھر اس کے نتائج آپ دیکھیں گے کہ کیسے نتائج برآمد ہوتے ہیں. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ آج کل مدارس پر، مساجد پر چھاپے مارے جاتے ہیں. ظاہری طور پر معاہدے ہوتے ہیں کہ ہم سب آپ کو فیسلٹیز دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے. دنیا بھر میں جو ہے وہ اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو ان کو جو اونچے مقامات دینا چاہتے ہیں. اور بھائی تمہارے اپنے بچے جو جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، انہیں ملازمتیں نہیں ملتی ہیں، تم ہمارے بچوں کی فکر میں پڑ گئے. مولوی کوئی بھوکا نہیں مرتا، تم اپنی فکر کرو. تم اپنے اداروں میں دیکھو، تمہارے اداروں میں ٹاٹ بھی نہیں ہے، بعض اوقات تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے. اسکول ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض لوگوں نے اس طرح توجہ دلائی تو ایک وزیر تعلیم کہنے لگا کہ واقعی ہمارے یہاں ایسا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ ہاں ایسے اسکول. کتنے اسکول تو ایسے ہمارے جو صرف جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ لکھے ہوئے ہیں، بس تحریر میں ہیں، لیکن ان کی در و دیوار بھی نہیں. ہمارے یہاں تو مدارس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان. اور پھر اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم اتنے معروف ہیں کہ جہاں امریکہ سے کوئی آیا پکڑ تھکڑ شروع ہو گئی، اچھے خاصے دیندار مسلمان کو دہشت گرد بنا کے پیش کر دیا. ابھی مدرسہ رحمانیہ میں جو چھاپا مارا، وہاں پر آئے مقامی پولیس والے، یقیناً وہ مسلمان ہوں گے. اور آگے انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہاں غیر ملکی طلبہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہیں، لیکن ان کے پاس ڈاکومینٹس پورے ہیں، دستاویز پوری ہیں. کہنے لگا بہت اچھی بات ہے جی، آپ ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجئے تاکہ ہم اندراج کر لیں ان کا. تو چونکہ ان کے دل میں تو کوئی بےمانی نہیں تھی، انہوں نے بھیج دیا. اور ان بدبختوں نے کیا کیا, اس کو ٹی وی پر لے کر آئے, دکھائے کہ دہشت گرد پکڑے ہیں. اس کے بعد دوسرے دن عدالت میں پیش ہوئے, عدالت نے سارے دستاویز ان کے دیکھی اور کہا کہ بے گناہ ہے, چھوڑ دیں. لیکن جو کچھ ان کا مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا. جن کو وہ دکھانا چاہتے تھے کہ دہشت گرد پکڑے ہیں مدرسوں سے, ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ اس پاکستان میں جو دین اسلام باقی ہے مدارس کی وجہ سے, وہ آج لوگ جو ہیں ان کو دہشت گردی کا اڈا سمجھ لیں, مرکز سمجھ لیں, اور اس کے بعد لوگ دین پڑھانا چھوڑ دیں. لیکن بات یہی ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. الحمدللہ یہ مساجد و مدارس تو قائم رہیں گے, لیکن ان کے مٹانے والے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے, نام و نشان بھی نہیں رہے گا. پورے پاکستان کے اندر یہ پکڑ دھکڑ غریب الدیار طلبہ کو جو مہمانان رسول ہیں, دین پڑھتے ہیں, قال اللہ قال رسول پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا. اور یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ کوئی امریکہ سے آتے ہیں؟ سب مسلمان. تو دکھ کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں, اسلام کا دشمن مسلمان ہی ہے, کافر نہیں ہے. اب وہاں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا. ہمارے حضرت معتقش مائی صاحب نے نعمت برکاتہ ملالی نے واقعہ لکھا کیپ ٹاؤن کا, فرمایا کہ وہاں جو لوگ آج مسلمان ہیں, بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, تو وہاں جو سب سے پہلے مسلمان آئے وہ قیدیوں کی حیثیت سے آئے تھے, انگریز غلام بنا کر لایا تھا ان کو, ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, اور پیچھے کمروں پر ان کے ہنٹر برسائے جاتے تھے. ان مسلمانوں کو نمازیں نہیں پڑھنی دی جاتی تھی. آج دنیا بھر میں جو ہے انسانیت کا وہ ڈرامہ رچاتے ہیں, لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ جو ہے وہ انسانیت سوز مظالم وہ پہلے بھی کرتے رہے. تو ان مسلمانوں کو قیدی بنا کر یہاں لایا گیا, ایک عرصے تک یہ بےچارے مسلمان جو ہے اس ظلم کو سہتے رہے, نماز بھی جو ہے وہ چھپ کے کسی وقت گھروں میں پڑھ لی, ورنہ عام اجازت نہیں تھی کہیں نماز پڑھنے کی. پھر اس کے بعد ان انگریزوں پر جو ہے ایک اور قوم تھی, وہ بھی کافر تھی, انہوں نے حملہ کیا. جب حملہ کیا تو چونکہ وہ جانتے تھے انگریز کی مسلمان بڑے طاقتور ہیں, انہوں اور غلام بھی چونکہ بنا رکھا تھا, کہا کہ ان کے خلاف تم لڑو, ہم تمہیں آگے کریں گے, تم لڑو. ان بےچارے مسلمانوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تم بھی کافر وہ بھی کافر, وہ آ جائیں تب بھی ظلم ڈھائیں گے, تم رہو تب بھی ظلم ڈھائیں گے, ہم تم سے اور کوئی مراد نہیں چاہتے, لیکن تم ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دے دو. انہوں نے مال و دولت نہیں مانگا. یہ قدر و منزلت تھی ایمان کی ان کو اپنی ان کی نظر میں. انہوں نے کہا تم ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دے دو. تو کیپ ٹاؤن میں انہوں نے مسجد بنانے کی اجازت دی. ان بےچاروں کے پاس کوئی آلات نہیں تھے, قبلے کا بھی پتا نہیں تھا, انہوں نے اندازے سے خالی وہ مسجد بنا لی. آج بھی وہ مسجد موجود ہے, اور وہاں مسجد میں جو صفے بنتی ہیں وہ ٹیڑھی بنتی ہیں, کیونکہ قبلہ رخ مسجد بنی ہوئی نہیں. ان مسلمانوں کی یادگار ہیں جنہوں نے ظلم سہ کر جو ہے وہ, اور دیکھیے قربانیوں کے بعد آج آپ دیکھ لیجیے, آج ہزاروں مسجدیں, بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں وہاں پر, بڑے بڑے مدارس ہیں, یہ سب ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اگر مسلمان قربانی دینے سے باز آ جائے اور قربانی نہ دے تو پھر دین مٹ جائے گا. لیکن جب تک قربانی دینے والے موجود ہیں, ہمیں تو جو ہے سمجھنا چاہیے کفارہ ادا کر رہا ہے ہماری طرف سے. دین پر چلنا آسان کام تھوڑی ہے اس زمانے میں. صرف داڑھی رکھنا لینا کوئی آسان کام نہیں, میں تو کہتا ہوں پورے دین پر چلنا. تو البتہ الحمدللہ ہمارے سب علماء سارے مدارس والے کوئی بھی دہشت گردی کا حامی نہیں ہے کہ پاکستان میں جناب آپ جو ہے وہ فورسز سے لڑیں یا کسی سے, کوئی بھی نہیں. کون لوگ ہیں جا کے تحقیقات کریں؟ یہاں عجیب معاملہ ہے کہ جو بےچارے طلبہ آتے ہیں دین پڑھنے کے لیے, اللہ اور رسول کا علم سیکھنے کے لیے, ان کو تو پکڑ کر دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے, اور جو افغانیوں کے بھیس میں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ اہم عمارتوں کی, نہ جانے ان کا کیا اس سے مقصد ہو, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ناجائز اسلحے کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, انہیں کوئی نہیں پوچھتا. اور اسی طریقے سے اگر وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ جاری نمبر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, تب بھی ایک فون پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ تو وہاں اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اخبارات میں روزانہ آ رہی ہیں خبریں, لیکن انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا. اور جو بےچارے سیدھے سادھے مسلمان, ان کے ساتھ یہ معاملہ. بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دین جو ہے ابتدائے زمانہ اسلام میں جس طرح غریب تھا, ایک زمانہ آئے گا کہ غریب ہو جائے گا. میں یہ مسلمان اسلام پر چلنا, شریعت پر چلنا یہ آسان نہیں رہے گا, مشکل ہو جائے گا, غریب ہو جائے گا, لوگ اس کو عجیب سا سمجھیں گے جیسے کہ اس زمانے. بہرحال بھائی یہ دنیا تو بہرحال چند روزہ ہے, ایک دن ختم ہو جائے گی. میں نے آپ کو بتا دیے کتنے مرحلے ہیں, جب مرحلوں سے گزرتے گزرتے ہم قبر میں پہنچیں گے, اور اس وقت پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم جو دنیا چھوڑ کر آئے ہیں سارا کچھ سب ہم نے جو ہے وہ خسرت دنیا والا آخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ ہم جو ہے وہ دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، پھر لیکن کیا پچھتاوت ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، بعد میں پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے دین متین پر چلنا اور ایزاؤں پر صبر کرنا، مصائب کو برداشت کرنا، اللہ سے مانگو مت کہ یا اللہ آپ آزما لیں ہمیں، ایسا نہ کہیے، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، آزمائشوں پر پورا نہیں اتر سکتے، لیکن مانگنا نہیں چاہیے، البتہ اگر آ جائیں تو پھر صبر سے تحمل سے کام لینا چاہیے، پھر اس وقت پر اللہ سے کہو کہ یا اللہ ان مصائب کو دور بھی فرما دے، اور جب تک یہ آپ کی طرف سے ہے تو مجھے صبر کی توفیق بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت اچھی عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ایمان کی دولت اے اللہ جو آپ نے عطا فرمائی ہے اس پہ مرتے دم تک ثابت قدمی عطا فرما، یہاں تک کہ آخری لمحہ جب آئے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، اے اللہ دین متین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو رکاوٹیں ہیں اپنے فضل سے دور فرما دے، ہمیں بھی سمجھ عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے آپ نے جو اسلام کو اور مسلمانوں کو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج کفار کا روب ہم پر طاری ہو گیا اور ہم اپنی بدعمالیوں کی بنا پر اے اللہ آج مرعوب ہیں کفار سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری جو شان و شوکت کا زمانہ تھا شروع زمانہ اسلام میں، اے اللہ اس کو دوبارہ لوٹا دیجئے، اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، جو مقامات مقدسہ کفار کے قبضے میں ہیں یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے مسلمانوں کو دوبارہ لوٹا دے. اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ اے اللہ ہم دین متین پر چلنے والے بھی بنے، اے اللہ جو ہمارے اوپر عذاب آئے ہوئے ان کو بھی دور فرما دے. اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو مسلمانوں کے شروع کے سنہری دوروں کو اے اللہ واپس لے آئے، جس میں آپ نے مسلمانوں کو عزتیں بھی عطا فرمائیں، عظمتیں بھی عطا فرمائیں. اپنے فضل خاص سے یا اللہ اس دور کو ہمیں واپس لوٹا دیجئے. اے اللہ ہمیں صحیح جو ہے وہ حکمران عطا فرمائیے، نیک اور اچھے حکمران عطا فرمائیے. اے اللہ جو دین پر چلنے والے ہوں، لوگوں کو بھی چلانے والے ہوں، اے اللہ صحیح قیادت مسلمانوں کو عطا فرما دیجئے. پورے عالم اسلام میں یا اللہ اس چیز کی قلت ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح قیادت عطا فرما دیجئے، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.